حالات حاضرہ میں مختلف موضوعات ہیں، توجہ طلب عالمی مسائل ہیں اور ملکی، اور اہمیت والے مسائل ہیں. اب جتنی گنجائش ہے اور توفیق ہے ان موضوعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. عالمی مسائل میں سر فہرست تمام دنیا کی خبروں میں جو بڑی شاہ سرخی ہے، کئی ہفتوں سے، گزشتہ دو تین ہفتوں سے، وہ ایران امریکہ کشیدگی ہے ان کی آپس میں، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ خطہ بالکل جنگ کے دہانے پہ جا پہنچا ہے. ہر دو جانب سے جنگ کی مکمل تیاریاں نظر آ رہی ہیں اور ماحول جنگ کی طرف جا رہا ہے. امریکہ نے اپنے بحری بیڑے اور فوجی جنگی مشینری اس خطے میں منتقل کر دی ہے، بمبار طیارے قطر منتقل کر دیے ہیں، تباہی پھیلانے والے بمبار طیارے، اور اسی طرح طیارہ بردار بحری جہاز جو ایک جنگی ایئرپورٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ خلیج میں بھیج دیے ہیں. اس کے علاوہ جنگی کشتیاں بھیج دی ہیں اور اپنی فوج کے مختلف دستے کچھ سمندروں کے اندر اور کچھ خطے کے ممالک میں جو امریکی اتحادی ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، قطر ہے، کویت ہے، اور دیگر ان کے جو اتحادی ہیں جیسے عراق، ایک اچھی خاصی فوج مضبوط قوی امریکہ کی عراق کے اندر ہیں، اور ہمیشہ وہ جنگی حالت میں ہیں، الرٹ ہیں، جنگی آمادگی میں ہیں. ادھر سے ایران نے بھی اپنی جنگی مشینری کو متحرک کر دیا ہے، اور رہبر معظم کا فرمان بھی باقاعدہ صادر ہوا ہے کہ جنگی آرائش لے لیں آپ. جنگی آرائش سے مراد یعنی جنگی صف بندی کر لیں اپنی، اور وہ شروع ہو گئی ہے. بلکہ تازہ ترین خبر جو خود امریکہ کے لیے بہت تشویش کا باعث بنی ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کی تیز رفتار کشتیاں جو فوجی مقاصد کے لیے فقط ایران میں استعمال ہوتی ہیں، باقی دنیا میں کھیل کے لیے، وہ تیز رفتار کشتیاں جو ریس میں، سمندری ریس میں یا پانی کی ریس میں چلتی ہیں، بوٹس، بہت تیز، جس طرح روڈ پہ گاڑیاں دوڑتی ہیں جس سپیڈ سے، اتنی ہی سپیڈ سے وہ پانی میں کشتیاں چلتی ہیں. یہ باقی دنیا میں کھیل کے میدان میں تفریح کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، لیکن ایران نے اس ٹیکنالوجی کو جنگی ہتھیار میں بدل دیا ہے. یہ وہ کشتیاں ہیں جو آنن فانن کئی کلومیٹر، کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اور کسی بھی علاقے میں جنگی کارروائی آپریشن انجام دے سکتی ہیں، اور چونکہ چھوٹی ہوتی ہیں، سائز میں بہت چھوٹی ہے، ایک یا دو بندے کے گنجائش کی ہے، موٹر گاڑی کی طرح ہے، کار کی طرح ہیں، تو کسی جگہ بھی جا سکتی ہے، رڈار سے بچ سکتی ہے. اور بحری کشتیوں، ایران عراق جنگ میں ایران نے اس سے بھرپور استفادہ کیا تھا، تیز رفتار کشتیوں سے. ان کے اوپر میزائل نصب کیے ہیں اور خصوصاً جنگی ہتھیار کے طور پر انہیں استعمال کیا ہے، اور بہت کامیاب کاروائیاں انہوں نے کی ہیں. امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ایران نے جب تیز رفتار کشتیاں اپنی جنگی اسلحے سے لوڈ کرنا شروع کر دی ہیں، ان پر میزائل کی تنصیب کا کام شروع کر دیا ہے. اور ان کشتیوں سے بہت ڈرتے ہیں سب، عرب ملک بھی بہت ڈرتے ہیں اور امریکہ بھی بہت ڈرتا ہے، اور تجارتی ٹینکر جو آتے ہیں تیل کے اس خطے سے گزرتے ہیں، انہیں دریائی سمندری مائنز سے، سرنگوں سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا ان کشتیوں سے انہیں خطرہ ہوتا ہے، چونکہ پہلے ایک جنگ میں یہ کشتیاں اپنی کارکردگی دکھا چکی ہیں، ان کشتیوں کو چلانے والے ماہرین ٹرینڈ افراد ان کے پاس ہیں اور کسی اور فوج میں نہیں ہیں، یہ اسکواڈ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب ان کی جنگی کشتیوں کو انہوں نے لوڈ کرنا شروع کیا ہے چھوٹی تیز رفتار، تو امریکہ کو تشویش پیدا ہوئی ہے، انہوں نے اپنے سیٹلائٹ سے دیکھا ہے کہ یہ کشتیاں بڑی تعداد میں آمادہ ہو رہی ہیں۔ خوب، یہ علامت ہے کہ تمام جنگی تیاریاں دونوں جانب سے حالت وقوع میں ہیں۔ امریکہ کی طرف سے بھی مسلسل یہ بیانات آ رہے ہیں، ٹرمپ کی جانب سے اور ان کے وزیر خارجہ پومپیو کی جانب سے اور ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر بولٹن کی جانب سے، اور اس طرح جو بھی ان کے عہدیدار ہیں پینٹاگون کی طرف سے بھی، وزیر دفاع کی طرف سے، مسلسل یہ بیانات آ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی، جنگ کی مکمل تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن بیانات میں، میڈیا میں یہ آ رہا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی۔ ایران میں بھی اسی طرح سے ہے، ایرانی مسئولین بھی مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی، رہبر معظم نے بھی فرما دیا ہے جنگ بھی نہیں ہوگی، مذاکرات بھی نہیں ہوں گے، اور ساتھ ہی حکم بھی دے دیا ہے کہ جنگی تیاری رکھیں، دشمن پہ کوئی بھروسہ نہ کریں، اگر وہ کہہ رہا ہے نہیں ہوگی تو اس پر بھروسہ نہ کریں کہ نہیں ہوگی، وہ ممکن ہے آپ کو غافل رکھ کر کسی وقت بھی جنگ کا آغاز کر دے۔ یہ جنگ اگر ہوتی ہے تو بہت تباہ کن جنگ ہوگی، اور امریکہ کو بھی اندازہ ہے، امریکہ کے اتحادیوں کو بھی اندازہ ہے کہ اس جنگ میں کیا ہوگا۔ امریکہ کے پاس فضائی قوت موجود ہے، بحری طاقت اس کے پاس موجود ہے، میزائل ٹیکنالوجی اس کے پاس موجود ہے، ٹیکنالوجی میں ایران اور امریکہ کا کوئی آپس میں مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن میدان جنگ منحصر نہیں ہے ایئر فورس کے اندر، جنگی طیاروں کے اندر اور جنگی کشتیوں کے اندر، بلکہ میدان جنگ یہ پورا خطہ ہے، اور امریکہ کو اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ اس وجہ سے امریکہ نے عراق سے اپنے غیر ضروری سٹاف سارا واپس بلا لیا ہے، عراق میں بغداد کے اندر امریکہ نے جو سفارت خانہ بنایا ہے وہ 40,000 افراد کی رہائش کے لیے ہے، 40,000 افراد اپنے خاندان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، سفارت خانہ ہے، 40,000 افراد وہاں رہ سکتے ہیں۔ اب لاہور میں بہت بڑی کوئی کالونی بھی بنے تو 40,000 افراد کی رہائش وہاں بھی نہیں ہوتی، مثلا یہ ڈیفینس سوسائٹی ہے، بحریہ ہے، فلاں ہے، تو 40,000 رہائشیں وہاں بھی شاید نہیں ہوں گی، لیکن بغداد کے امریکی سفارت خانے میں اتنی گنجائش موجود ہے، بنا ہوا ہے، اور پاکستان میں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانہ ہے جس کے اندر پوری چھونی، فوجی چھونی بنی ہوئی ہے، جس کے اندر باقاعدہ فوجی ٹریننگ، تربیت، اسلحے کی رینج، اسلحے کی یعنی جہاں تمرین ہوتی ہے، مشق ہوتی ہے، اور جہاں فوجی جنگی آمادگی کے لیے ریپلنگ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اسلام آباد سفارت خانہ، جو ایک معمولی سفارت خانہ ہے، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، اور بغداد کا سفارت خانہ وہ ہے ہی جنگی چھونی ہے، فوجی چھونی ہے۔ امریکہ نے اپنے تحفظ کے لیے پہلا قدم یہ اٹھایا ہے کہ عراق سے اپنی نفری کو محفوظ کر رہا ہے، چونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر خلیج میں جنگ چھڑتی ہے تو یہ جنگ منحصر نہیں ہوگی ایک پانی کے اندر، ایک فقط آبنائی کے اندر یا ایک دریائی راستے میں، ہرمز کے اندر، بلکہ یہ جنگ پورے خطے میں لڑی جائے گی. یہ جنگ عراق میں بھی لڑی جائے گی, لبنان میں بھی لڑی جائے گی, سوریہ میں بھی لڑی جائے گی, امارات میں بھی لڑی جائے گی, اور یہ سارے اتحادی جتنے بھی ہیں امریکہ کے ساتھ ہیں, جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں جس جس ملک میں, یہ سب میں جنگ لڑی جائے گی. اور اتنا وسیع میدان امریکہ کے بس میں نہیں ہے, ایران کے بس میں ہے, چونکہ ایران پہلے سے ہی اتنے بڑے جنگی میدان میں اترا ہوا ہے, عراق میں لڑ چکا ہے, اور شاید اس صدی کے سب سے بڑے لشکر کو ایران نے داعش کو شکست دی ہے. 90 ملکوں نے مل کے جو لشکر بنایا تھا, اور ایک عجیب و غریب لشکر تصور سے مافوق بنایا تھا, اس کو صفایا کر دیا ایران نے, صفائی ہستی سے مٹا دیا ہے. اب ان کے پاس ان سارے خطے میں, مشرق وسطیٰ پورے میں جنگ لڑنا ایران کا تجربہ ہو چکا ہے. سوریہ میں جنگ لڑی ہے ایران نے, لبنان میں جنگ لڑی ہے ایران نے, یمن میں باقاعدہ اس کے اثرات موجود ہیں, تو پورا خطہ وہاں اس کا تجربہ ہے. امریکہ, جتنے ممالک ہیں عرب, وہ سب امریکہ کے بھروسے پر ہیں کہ امریکہ ہمیں بچائے گا, اور امریکہ نے پہلا قدم یہ کیا ہے کہ عراق سے اپنی فوجیں واپس بلا لی ہیں. اس جنگ میں امریکہ کو معلوم ہے کہ یہ کیسی جنگ ہوگی اور کتنا اس کا نقصان ہوگا. باہر کیف جنگی حالت جب ہوتی ہے تو فریقین اپنی اپنی جنگی آمادگی اپنے حساب سے کرتے ہیں, کسی کا کوئی نقطہ قوت ہوتا ہے, کسی کا کوئی اور نقطہ قوت کا ہوتا ہے. ایران کی کمزوریاں امریکہ کے پاس ہیں اور وہ ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے, پابندیاں لگا رہا ہے ایران کے اوپر تاکہ ایران کی معیشت کمزور ہو, جو اس نے کر دی ہے, اور اس معیشت کا اثر لوگوں پر پڑے اور لوگ اس حکومت کے خلاف ہو جائیں. یہ اصل امریکی جنگی پالیسی یہ ہے, ایرانی عوام کو ایرانی حکومت اور نظام کے خلاف میدان میں لانا, سڑکوں پہ لانا, روڈ پہ لانا. یہ امریکی پلاننگ ہے جو ابھی تک ناکام ہے مکمل طور پر, اس کے آثار بھی نظر نہیں آتے باوجود پوری کوششوں کے. خود امریکہ جنگ جس طرح سے اعلان کر رہا ہے اس طرح سے موڈ میں نہیں ہے کہ ایران پر حملہ کرے, چونکہ حملے کے عواقب انہیں معلوم ہیں. پہلے جب ایک اس سے پہلے ایران امریکہ کی آپس میں ٹھنی تھی, کشیدگی شدید, اور یہی موجودہ حالت چند سال پہلے بن گئی تھی, اس وقت ایرانی قیادت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمیں یہ جنگ پہلے گھنٹے میں ہی لڑنی ہے, اس کے بعد جنگ کو صرف مینیج کرنا ہوتا ہے, جو اقدام کرنا ہوگا وہ ہمیں پہلے گھنٹے کے اندر اندر کرنا ہوگا. اور ایک گھنٹے کے اندر امریکی فوج جو موجود ہے اس خطے کے اندر اور اس کے اتحادی, وہ سارے ان کی زد میں تھے, اور اعداد و شمار بھی انہوں نے دیے تھے, بلکہ ایرانی قیادت نے یہ بھی ایرانی فورسز سے یہ کہا تھا کہ اتنا نقصان چاہیے پہلے گھنٹے کے اندر, اتنا نقصان امریکہ کا چاہیے, اور اس کے لیے آپ بھرپور تیاری کریں. ظاہر ہے یہ چند سال پہلے کی بات تھی, اب ان کی طاقت کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے باوجود مشکلات کے, پابندیوں کے, جنگی طاقت بھرپور ہے اور جنگی آمادگی ہے ان کے اندر. اس کے کچھ آثار بھی ظاہر ہوئے ہیں, وہ یہ کہ گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات کی ایک بندرگاہ پر ان کی کئی کشتیوں پر, 4-5 کشتیوں کا انہوں نے ٹینکرز کا اعتراف کیا ہے کہ ان پر حملے ہوئے ہیں. بندرگاہ کے اندر کھڑی ہوئی کشتیاں, بندرگاہ پہ تیل کی کشتیاں, ان کے اوپر باقاعدہ بموں سے حملہ ہوا ہے اور تباہی ہوئی ہے, نقصان ہوا ہے. آزاد میڈیا کے مطابق 10 کے قریب ٹینکرز پر حملہ ہوا ہے. یہ حملہ ڈرون سے نہیں ہوا, یہ حملہ میزائل سے نہیں ہوا, بلکہ یہ حملہ ایک گروپ نے جا کر اس بندرگاہ میں فجیرہ کی بندرگاہ پہ جا کر وہاں کھڑی ہوئی بندرگاہ پہ ان کشتیوں کو تیل سے بھری ہوئی ٹینکرز کو انہوں نے تباہ کیا ہے۔ یہ ایک وارننگ تھی ان کو کہ اگر خطے میں جنگ چھڑتی ہے تو پھر ہر جگہ جنگ ہوگی، میدان جنگ ہوگا۔ پھر یہ نہ کہنا کہ جہاں امریکہ کہے گا یہ میدان جنگ ہے تو وہ میدان جنگ ہوگا، پھر پورا خطہ میدان جنگ ہوگا۔ اور یہ انہیں معلوم ہے، یہ دبئی جو اتنا خوبصورت بنا ہوا شہر ہے، پوری دنیا کا سب سے خوبصورت شہر ہے اور جس کے اندر بہت زیادہ پیسہ لگا ہوا ہے اور بہشت ہے، زمین کی بہشت مجرمین کے لیے اور عیاشوں کے لیے، مترفین کی بہشت ہے دبئی۔ یہ بہشت یہ ویران ہو جائے گی اور اس کی ویرانی کو شاید پورا گھنٹہ بھی نہ لگے، یہ تباہ ہو جائے گی یہ بہشت۔ اور انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ سب کچھ جو بنایا ہے یہ نابود ہو جائے گا یہ جنگ کی صورت میں۔ اسی طرح دیگر جو عرب ملک ہیں جو امریکہ کے ساتھ مل کر، صہیونزم کے ساتھ مل کر اس جنگ میں، تین گروہ ہیں، امریکہ ہے، صہیونی ہیں اور سعودی، یہ تینوں مل کر ایران کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اور ایران بالکل تنہا ہے اس جنگ میں، اس صورتحال میں۔ سوریا میں ایران کے اتحادی تھے، روس تھا اس کا اتحادی تھا، لیکن یہاں پر ایران اپنے سرحدوں میں تنہا ہے۔ ظاہر روس نے ابھی تک تو کوئی ایسا ایران کے حق میں بیان نہیں دیا کہ ہم ایران کے حق میں جنگ لڑیں گے، ایسا بیان نہیں ہے۔ یہ صورتحال جو خطے کے اندر موجود ہیں، جس طرح تأثر دیا جا رہا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ جنگ کی بھرپور تیاری ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک حکمت عملی ہے کہ انکار جنگ کا کر کے اور پوری تیاری کریں، یعنی دباؤ ہے، نفسیاتی جنگ ہے گویا یہ۔ جس فریق کے اعصاب زیادہ مضبوط ہوں گے وہ جنگ جیت جائے گا، جس کے اعصاب کمزور ہوں گے جلدی تھک جائے گا، جلدی دباؤ میں آ جائے گا، وہ فریق اس جنگ میں شکست کھا جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ اور ایران کو اس طرح کی جنگیں لڑنے کا اچھا خاصا تجربہ ہے، ان جنگوں کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ فرسائشی جنگیں ہیں، فرسائشی جنگیں ہیں۔ فرسائشی جنگ کہتے ہیں یعنی جس میں تھکا دیا جائے اگلے حریف کو، خستہ کر دیا جائے، اکتا جائے بالکل جنگ سے۔ اس طرح سے آپ اس کے ساتھ جنگ لڑیں کہ وہ اکتا جائے، بیزار ہو جائے جنگ سے۔ فرسائشی جنگ، جنگ لمبی مدت کے لیے ہو، جنگ کا میدان متنوع ہو، مختلف قسم کا ہو، کسی جگہ سے بھی حملہ ہو، ہر طرف سے کھٹکا لگا ہو، یہاں بھی حملہ ہو سکتا ہے، مثلا فیکٹریوں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، ان کے منسٹریوں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، ان کے فضاؤں پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، ان کی کشتیوں پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، ان کے گھروں پر بھی ہو سکتا ہے، ان کی سرحدوں پر بھی ہو سکتا ہے، دیگر ممالک میں ان کے مفادات پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح سے جس طرح یمن کی جنگ فرسائشی جنگ بن چکی ہے، جو انہوں نے جنگ کی تیاری کی تھی کہ ہم ایک مختصر مدت کے اندر فوراً کام تمام کر دیں گے یمن کا، لیکن ادھر سے پالیسی یہ تھی کہ اس جنگ کو لمبا کر کے فرسائشی جنگ میں تبدیل کر کے اس کو، اور دشمن کو تھکا کے، اکتا کے جھکنے پہ مجبور کرنا ہے۔ دوسری علامت جو اس جنگ کے اندر ظاہر ہوئی ہے وہ پچھلے ہفتے سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر یمنیوں کی طرف سے باقاعدہ حملہ ہوا ہے، سعودی عرب کے اندر پائپ لائن پر، تیل کی تنصیبات پر، اور تیل کی جو ان کی سب سے بڑی صنعت ہے سعودی عرب کی دنیا میں، اور سارا دار و مدار اسی کے اوپر ہے، یہ تیل کی صنعت اس جنگ میں نابود ہو جائے گی۔ جس طرح صدام نے کویت کے اوپر حملہ کر کے کویت کے تیل کے سارے کنوؤں کو آگ لگا دی تھی، جو بعد میں کئی سال تک جلتے رہے. تیل کے کنویں کو آگ بجانا ناممکن ہے, چونکہ تیل کو آگ لگی ہوئی ہے, اور وہ بھی کنویں کو, ممبا کو آگ لگ گئی ہے, قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا. اس تیل کی آگ جہاں لگی ہوئی ہو تو ایک کلو میٹر تک بھی کوئی نہیں اس کے قریب ہو سکتا, بجھائیں گے کیسے اس کو. اور یہ پورا خطہ تیل کے کنویں سے بھرا ہوا ہے, پورا جزیرہ, عرب جزیرہ سارا تیل کے کنویں ہیں. اب اس جنگ کے اندر پہلا اقدام یہ ہوگا کہ یہ تیل کے کنویں سارے آگ لگے گی ان کو. تیل کی بڑی بڑی ریفائنریز ہیں, ان سب کو آگ لگے گی, تیل کے ٹینکرز کو آگ لگے گی, بندرگاہوں پر کھڑے ہوئے تیل کے ٹینکر سب آگ میں جلیں گے. یہ ایک جہنم بنے گا یہ خطہ. یہ جنگ نہیں ہوگی, یہ جہنم میں تبدیل ہو جائے گا. اتنی آگ دنیا میں ناممکن ہے جلانا جتنی اس جنگ کے نتیجے میں جلے گی وہاں پر. اور ایران نے دو ٹوک الفاظ میں ان کو کہا ہوا ہے کہ اگر ہمارا تیل نہیں بکے گا کسی کا بھی نہیں بکے گا, اگر ہماری کشتیاں نہیں جائیں گی کسی کی بھی نہیں جائیں گی. اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باقاعدہ, اور ساتھ ہی ایران کے اندر افواج میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, ایرانی فوج کی کمانڈ میں رہبر معظم نے کل بھی ایک تبدیلی کی ہے, اس سے پہلے بھی بنیادی تبدیلیاں کی ہیں. مثلا سپاہ پاسداران کا مرکزی کمانڈر, کمانڈر ان چیف کو بدل دیا ہے. پاکستان کی اخبار میں آیا تھا کہ ہمارے وزیراعظم گئے ہیں, انہوں نے جا کر اس جرنیل کی شکایت کی ہے, اور رہبر معظم نے ہمارے وزیراعظم کے کہنے پر فوراً اپنا جرنیل بدل دیا ہے. واہ سادگی. وہ کمانڈر 13-14 سال کمانڈ کر چکے ہیں, اور وہاں قانون ہے کہ 10 سال ایک کمانڈر رہ سکتا ہے, 10 سال کے بعد اس کو بدلنا ہوتا ہے, لیکن سابقہ جو کمانڈر تھے وہ 13 سال یا 14 سال کمانڈ کر چکے تھے, اپنی مدت سے بھی زیادہ ٹینیور پورا کر کے, اور فالتو مدت بھی انہوں نے نبھائی ہے. اب جو نئے کمانڈر بنے ہیں یہ معروف ہیں, یہ انقلابیت میں, ویسے سپاہ ساری انقلابی ہیں, سپاہ پاسداران انقلاب, انقلاب کے پاسداروں کی سپاہ ہے, فوج ہے, اس میں بھی مختلف قسم کے انقلابیوں کے بھی درجے ہوتے ہیں, دڑے ہوتے ہیں انقلابیوں کے بھی. اب جو فوجی انقلابی لیڈر بنایا ہے, سپاہ کا کمانڈر بنایا ہے, یہ کہتے ہیں ایک اصطلاح ہے مشروب خاروں کی, لیکن ادبیات میں استعمال ہوتی ہے, دو آتشہ. دو آتشہ اس شراب کو کہتے ہیں جسے دو دفعہ پکایا جائے, بہت نشہ دیتی ہے وہ. ایک شراب بناتے ہیں, انگور ابال کے شراب بناتے ہیں ایک آگ پر, ایک شراب ایسی ہوتی ہے کہ اسے دو دفعہ دو آگ پر بنایا جاتا ہے, یعنی بہت مؤثر ہوتی ہے وہ, پیتے ہی معراج پہ آدمی پہنچ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں یہ دو آتشہ ہے. یہ محاورہ بن گیا ہے فارسی زبان میں مبالغے کے لیے کہ یہ فلاں آدمی یہ دو آتشہ ہے, اس کو معمولی نہ سمجھو. مثلا انقلابی بھی کچھ یک آتشہ ہیں, کچھ دو آتشیں ہیں. سابقہ کمانڈر یک آتشہ انقلابی تھا, موجودہ جو آیا ہے یہ دو آتشہ انقلابی ہے. دو آتشہ انقلابی یعنی جس کے لیے انقلاب کے علاوہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے, فقط انقلاب. اور وہی ٹیم ان کی سپاہ کی کمانڈ اس وقت ان کے ہاتھ میں ہے, یعنی بالکل جنگی کمانڈ بنائی ہے رہبر معظم نے, سیاسی نہیں بنائی. نئے جتنے بھی عہدے دیے ہیں یہ سب ان افراد کو دیے ہیں, ان کمانڈرز کو دیے ہیں, ان جرنیلوں کو دیے ہیں کہ جو فقط جنگی سوچ رکھتے ہیں اور انقلابی سوچ رکھتے ہیں, اور انقلابی بھی بہت درجہ اول کے انقلابی ہیں, مصلحت اندیش انقلابی نہیں ہیں. استخارے والے انقلابی نہیں ہیں, یہ وہ انقلابی ہیں جن کو صرف ایک ہی زبان آتی ہے بس. ایسی ترکیب بنائی ہے اور ادھر سے ایسی تیاری بھی کی ہے. ظاہر ہے یہ بقا کی جنگ ہے. ایران کو معلوم ہے کہ اگر اس جنگ میں نعوذ باللہ شکست ہوتی ہے تو پھر بچے گا کچھ بھی نہیں, سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو بقا کی جنگ اسی انداز سے لڑی جاتی ہے جو اس کے تقاضے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بقا کی جنگ لڑنے کے لیے جو اپنا دفاع کرنا ہے وہ پورے خطے کے اندر شامل ہوگا. اور بہت ہی بے شرمی ہے عرب ممالک کی کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے کے, صہیونیوں کا ساتھ دے کر ایک اسلامی ملک کے خلاف اس طرح سے جنگی آرائش بنا کے اور اپنے لیے بھی اور سب کے لیے اس حد تک خطرات کو لے آئے ہیں. مزید تحلیل اس کی چونکہ جاری ہے یہ سلسلہ, آنے والے دنوں میں اس کے اثرات ظاہر ہونے والے ہیں. یہ موضوع زیر بحث رہے گا. ایران نے جو ایٹمی معاہدہ کیا تھا امریکہ کے اور باقی مغربی ممالک کے ساتھ, پانچ ممالک اور امریکہ کے ساتھ مل کے جو معاہدہ کیا تھا, ان میں امریکہ پہلے ہی علیحدہ ہو گیا اس معاہدے سے. باقی ممالک نے جیسے روس ہے, چین ہے, برطانیہ ہے, فرانس اور جرمنی, انہوں نے معاہدہ توڑا تو نہیں لیکن پورا بھی نہیں کیا, معاہدے کے مطابق عمل نہیں کیا. امریکہ معاہدے سے نکل گیا ہے. اب ایران نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم بھی تدریجن اس معاہدے سے اس کے اب پابند نہیں ہیں. چونکہ آپ نے کسی کی پابندی نہیں کی, معاہدہ یہ تھا کہ ہم اپنے ایٹمی منصوبے کو محدود کرتے ہیں ان ممالک کی ایما پر, اور اس کے بدلے میں ایران پر جتنی پابندیاں ہیں ساری اٹھائی جائیں گی. اور وہ نہیں ہوا, کوئی پابندی ایران پر نہ صرف اٹھائی نہیں گئی بلکہ پہلے سے زیادہ پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں. اور یورپی ممالک نے باقاعدہ امریکہ کا اس میں ساتھ دیا ہے. ایران کا یہ اعلان ہے کہ اب ہمارے لیے بھی کوئی جواز نہیں ہے اس معاہدے کے تحت باقی رہنا, ہم واپس پہلی حالت پر آنا چاہتے ہیں لیکن قدم بے قدم آئیں گے. اب ایران نے پہلے قدم کے طور پر معاہدے میں جو طے تھا کہ جو ایران میں یورینیم انرچ ہوگی, افزودگی ہوگی, وہ یورینیم ایران باہر دیگر ممالک کو دیتا رہے گا, خود اندر ذخیرہ نہیں کرے گا. انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کے بعد ہم کسی ملک کو نہیں بیچیں گے, ملک کے اندر ذخیرہ کریں گے یورینیم کی اور افزودہ یورینیم. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر استعمال ہونے والا جو بھاری پانی ہے وہ بھی ہم پہلے بیرونی دنیا کو دے رہے تھے معاہدے کے مطابق, یہ جو ایٹمی طاقتیں ہیں ان کو ایران بیچے گا, لیکن اب ایران نے منع کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے. اگلے قدم میں یہ مشینیں, سینٹریفیوجز جو یورینیم کی افزودگی کا کام کرتے ہیں, انہیں دوبارہ بحال کریں گے. وہ ریئیکٹر جو پہلے بند ہو چکے تھے آہستہ آہستہ انہیں ایکٹیو کر کے دوبارہ اپنی ایٹمی منصوبے ایران بحال کرنے کی طرف آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چائنا امریکہ جنگ بھی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. تجارتی جنگ جو میدانی اور مسلحانہ جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے. امریکہ نے چین کی بعض کمپنیوں پہ پابندیاں لگائی ہیں, چینی سامان تجارت پر ٹیرفز زیادہ بڑھا دیا ہے, ٹیکس بڑھا دیا ہے, اور اس کے جواب میں چین نے بھی یہی اقدام کیا ہے. اور اس طرح امریکی دباؤ میں ہیں, چائنا کی طرف سے بھی شدید دباؤ میں ہیں. اور ابھی ٹرمپ نے کھل کے چائنا کو دھمکی بھی دی ہے کہ چائنا اپنے جو تجارتی اقدامات ہیں ان کو واپس لے, ورنہ ہم اگلا قدم اٹھائیں گے. اور چائنا بھی مکمل طور پر آمادہ ہے امریکہ کے ساتھ نبرد کے لیے. امریکہ میں ایک اور ناامنی پیدا ہوئی ہے اور وہ آئی ٹی کے شعبے میں ہے, جس میں امریکی صدر نے پورے ملک میں آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. ایمرجنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جاری قوانین ختم کر کے معطل کر کے وہ سارے, اور ان کے لیے خصوصی قانون بنا کر پابندیاں عائد کرنی ہیں. چونکہ آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی, انٹرنیٹ اور کمپیوٹر امریکہ کی بہت بڑی کمزوری بن چکا ہے. جو اس کی بہت بڑی قوت تھا اب اس کی بہت بڑی کمزوری بن گیا ہے, اور امریکی اقتصاد, امریکی سیکیورٹی, امریکی راز, امریکی ڈپلومیسی, ہر چیز اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایک دوسروں کی دسترس میں چلی گئی ہے. سب سے زیادہ چین اور روس نے امریکہ کو کھوکھلا کر دیا ہے, امریکی رازوں تک رسائی ہے, امریکی اداروں تک رسائی ہے. جس طرح سے پہلے الیکشن کے اندر انہوں نے مانا کہ جس الیکشن میں ٹرمپ صدر بنا ہے, یہ روس نے آئی ٹی کے ذریعے سے یہ الیکشن, روس نے دراصل فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے. اسی طرح اقتصادی میدان میں چائنا نے امریکہ کے سارے راز, تمام اداراتی راز سارے چائنا نے حاصل کر لیے ہیں, اور چائنا نے اس طرح سے جاسوسی کے آلات لگا دیے ہیں امریکی سسٹم کے اندر مختلف کمپنیوں کے ذریعے سے. واوے کمپنی اس وقت پوری دنیا میں نام بنا ہوا ہے اس کا, اور پاکستان میں بھی اس کے بہت سارے کارنامے ہیں. پاکستان میں بھی اسی کمپنی نے اپنا اثر دکھایا ہے. دوستی کے بہانے پاکستان کا سارا سسٹم جتنا بھی ہے, یہ ایک اچھی بات ہے. پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ زیادہ تر چیزیں کمپیوٹرائز نہیں ہیں, اور شاید اس پوری صدی میں آگے لگے پاکستان کو کمپیوٹرائز کرنے میں, دعوے کرتے ہیں لیکن عملاً اس کے اوپر بجٹ میں کوئی حصہ نہیں رکھتے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوتا, صرف مزدور اور لیبر حد تک پرورش ہوتی ہے ٹیکنالوجی, آئی ٹی کی ٹیکنالوجی میں. ہمارے جوان جو ڈپلوما کر لیتے ہیں آئی ٹی میں, یا گریجویشن کر لیتے ہیں, یا ماسٹر کر لیتے ہیں, یا کوئی اور ڈگری حاصل کر کے, پھر وہ نوکری کے طور پر ان امریکی, چائنا, انڈین کمپنیوں کے لیے بیٹھ کر لوڈنگ کا کام کرتے ہیں, وہی سرکاری نظام میں آ جاتے ہیں. آگے کوئی بڑی انویسٹمنٹ کر کے اور ٹیکنالوجی میں, اس آئی ٹی ٹیکنالوجی میں اپنے سسٹم کو اس کے مطابق لانا اور آئندہ نسل کے لیے اس کو میدان دینا, اس طرح کی کوئی پاکستان کے اندر اقدامات نہیں ہو رہے. لیکن اس کے باوجود اس کمپنی نے پاکستان میں رسائی حاصل کی ہے, اور اپنے ڈیوائسز پاکستان کی مارکیٹ میں لا کر بیچ کر, اور اہم اداروں میں اس کمپنی کے بنے ہوئے جتنے آلات ہیں وہ سب پتہ چلا کہ جاسوسی کے آلات ہیں. موبائل اس کمپنی کے سارے جاسوسی کے ہیں. آپ کسی بھی کمپنی کا, مثلا آئی فون ہے تو وہ بنا ہوا چائنا کے اندر ہے, اور چائنا نے اس فون کے اندر ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی ہوئی ہے کہ آپ اپنے فون میں جو کچھ بھی کہتے کرتے ہیں وہ سب چائنا کے اس مین سرور میں جا کر محفوظ ہوتا ہو رہا ہے, اور ساری دنیا کی اس طرح سے آئی ٹی کی فعالیت چائنا کی زد میں, چائنا کے سامنے, چائنا کی دید کے سامنے. اس وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر ایمرجنسی لگا کے پابندی لگا دی ہے. اب نئے قوانین بنیں گے اور ان قوانین کے مطابق اب پابندیاں ہو جائیں گی کہ آپ کو کمپیوٹر خریدنے کے لیے بھی اور کمپیوٹر استعمال کرنے کے لیے بھی بہت سارے قوانین سے اور پابندیوں سے گزرنا ہوگا. ہندوستان میں کشمیر میں جو جاری ہے تشدد ہندوستانی فوج کا, ہندوستان میں انتخابات بھی ہو رہے ہیں اور انتخابات کے ساتھ ساتھ کشمیر میں تشدد میں بہت اضافہ ہوا ہے. کل آئے روز کے یہ اعداد و شمار ہیں کہ صرف کل دن کو 6 کشمیری یا 8 کشمیری ایک حملے کے اندر شہید کر دیے گئے, اور یہ تعداد ہر روز اسی ترتیب کے ساتھ ہو رہی ہے. ہندوستان میں انتخابات ہو رہے ہیں, مرحلہ وار ہیں, 7-8 مرحلے ان کے, اور چونکہ بڑا ملک ہے, زیادہ ریاستیں ہیں, تو ہر ریاست میں علیحدہ پارلیمنٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں, اور کشمکش ہے. یہ موضوع کسی اور وقت میں انشاءاللہ تحلیل کریں گے. ہندوستان میں ایک اور جو خبر ہے وہ یہ کہ داعش نے باقاعدہ طور پر پاکستان اور ہندوستان کے لیے اپنے ولایت کا اعلان کیا ہے. جس طرح پہلے اندازے تھے, توقع تھی کہ عراق اور سوریہ, پہلے پاکستان اور افغانستان سے ان دہشت گردوں کو عرب اور غیر عرب ان سب کو منتقل کیا گیا عراق اور سوریہ میں, کہ وہاں پر یہ تکفیرستان بنائیں گے, وہ ناکام ہوا. اگر یاد ہو بعض عزیزوں کو تو چند سال قبل یہ عرض کیا تھا کہ آخر کار اس دہشت گردی نے اپنا رخ ہندوستان کی طرف موڑنا ہے. ہندوستان کے اندر بھی جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ بھی ایک طرح کی آمادگی ہے, دعوت ہے دہشت گردی کا کیمپ بننے کے لیے. اور اب باقاعدہ داعش نے یہ اعلان کیا ہے کہ انہوں نے دو نئے اپنے ولایتیں یا دو نئے سیکٹر اپنے قائم کیے ہیں, ایک صوبہ ہند اور ایک پاکستان کے اندر انہوں نے اعلان کیا ہے باقاعدہ دو چند روز پہلے. ہندوستان میں ان کا کیمپ ہے اور انہوں نے کئی کاروائیاں بھی کی ہیں اور کاروائیاں قبول بھی کی ہیں. اسی طرح پاکستان میں ظاہراً بلوچستان کے اندر اپنا انہوں نے خطہ چنا ہے علاقہ قائم کرنے کے لیے. اور ہندوستان میں بنے یا پاکستان بلوچستان میں بنے, یہ داعش کا گروہ ظاہر ہے ہندوستان میں تخریب کرے گا, لیکن زیادہ اس کا ہدف پاکستان ہے. پاکستان کی خاطر یہ کیمپ بن رہا ہے بلوچستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر, ہندوستان میں رہ کر ہندوستان میں تخریب ممکن ہے کریں, لیکن زیادہ تر یہ استعمال ہوں گے پاکستان کے خلاف. جس طرح پہلے پاکستان کے اندر تھے تو دوسرے ملکوں کے لیے استعمال ہوتے تھے, اب وہی چیز ہندوؤں نے شاید سیکھی ہے کہ ان کو اپنے ہاں سیٹ کر کے اور ان سے وہی فائدہ اٹھائیں جو پہلے پاکستان اٹھا رہا تھا گویا, اور وہ غلطی کرنے جا رہے ہیں جو اتفاقاً ہندوستان قدم بقدم پاکستان کا مقلد بنا ہوا ہے. ہر وہ غلطی جو پہلے پاکستان میں کی گئی ہے وہ ہندوستان کر رہا ہے. اور آخر کار جو کچھ ہندوستان میں تباہی ہوگی ان سارے اقدامات کے نتیجے میں وہ تصور سے باہر ہیں. ہندوستانی مسلمانوں کے لیے سخت دن گویا لگتے ہیں اب داعش کے وجود کے اظہار کے بعد. ظاہر ہے ایک طرف سے داعش اسلام کے نام پر سارا کچھ کریں گے, اور دوسری طرف سے ہندوؤں کے اندر داعش جیسے جذبات, داعش جیسا عمل ہندو نظریے کے اندر بھی بن رہا ہے, پنپ رہا ہے. ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو بالکل داعش والا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں, جنہوں نے مارنا مرنا اور صرف مسلمان کو ذبح کرنا انہوں نے اپنا منشور بنایا ہوا ہے. خوب یہ دو داعش ہندوستان کے اندر ہو جائیں گی, ایک سوریہ اور عراق سے منتقل کیے جائیں گے, اور ایک ہندو داعش طرز کے جو شدت پسند ہیں, اور اس طرح سے مسلمان دونوں طرف سے ان کا شکار بنیں گے ہندوستان کے مسلمان. اس لیے ان کے لیے زیادہ سخت دن گویا لگتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور وہ خود بھی اس بارے میں تدبیر کریں اور اس فتنے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس کے مقابلے کے لیے کوئی چارہ جوئی کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی مدد فرمائے. پاکستان نے باقاعدہ طور پر اعلان کر کے ایران کے ساتھ تیل معاہدہ ختم کر دیا ہے. اب وزیراعظم جب گئے تھے تو وہاں کہہ آئے تھے کہ ہم ایران کی گیس معاہدے کے مطابق پاکستان میں منتقل کریں گے اور گیس منصوبے پر عمل کریں گے. واپس آنے کے دو ہفتے بعد اعلان خط لکھ کے بتا دیا ہے کہ ہم آپ سے گیس نہیں لیں گے چونکہ پابندیاں ہیں آپ کے اوپر اور ان پابندیوں کی وجہ سے ہم آپ سے گیس نہیں خرید سکتے. بالکل ٹکا سا جواب دے دیا انہوں نے. خوب یہ تقریباً اہم مسائل تھے جو پاکستان کے ارد گرد انجام پا رہے ہیں. ملک کے اندر زیادہ تشویشناک صورتحال ہے ہر حوالے سے. ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر شہر کے اندر دہشت گردی کے خطرات ہیں اور ہائی الرٹ جاری ہے. گزشتہ روز سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے مستونگ میں ایک آپریشن کے ذریعے سے تقریباً 8 دہشت گرد وہاں پر ہلاک کیے ہیں، نابود کیے ہیں. وہ اس طرح کے نیٹ ورک ہر جگہ پر موجود ہیں جو پاکستان میں تخریب کاری کی نئی لہر ایجاد کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی باہر سے ان کی پشتبانی ہو رہی ہے. اس لیے ایک سیکیورٹی حالات پاکستان کے مخدوش ہوتے جا رہے ہیں. دوسرا اہم پہلو پاکستان کے اندر معیشت کا ہے. پاکستانی معیشت جس طرح سے ناپائیداری کا شکار ہوئی اور شدید آشفتگی آئی، مہنگائی شدت کے ساتھ اس وقت موجود ہے اور اس میں اور اضافہ ہو رہا ہے. کل آج کا میں نے نہیں دیکھا کیا ریٹ ہے. کل ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں 146 سے اوپر پہنچ گیا تھا، جو روپے اور ڈالر کی تاریخ میں سب سے روپے کی قیمت کی گراوٹ ہے اور ڈالر کی قیمت کی ایک اڑان ہے اوپر 146 کا ڈالر. ویسے 150 تک پہنچانے کا عہد پاکستان کے موجودہ حکومت نے کیا ہوا تھا کہ ڈالر 150 روپے تک انہوں نے پہنچانا ہے اور 180 کا مطالبہ ہے ان سے کہ ڈالر 180 روپے کے بدلے میں ہونا چاہیے. ایک ڈالر کے بدلے میں پاکستان کے 180 روپے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت مکمل طور پر نابود ہو، مہنگائی اوج پہ چلی جائے گی جب روپے کی قیمت کم ہوتی ہے. روپے کی قیمت کم ہونے کا معنی کیا ہے؟ بعض سمجھتے ہیں کہ خوب کم ہو جائے، روپے کی قیمت کم ہو گئی، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، اس سے روپے کو فرق پڑے گا، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. روپے کی قیمت کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ 100 روپے سے جو چیز خرید سکتے تھے اب نہیں خرید سکتے، اب وہ چیز آپ کو 180 روپے میں خریدنا پڑے گی یا 200 روپے میں خریدنا پڑے گی. اور یہ کام ابھی ہو رہا ہے. اس وقت ماہ رمضان میں ضرورت کی اشیاء، روزمرہ کی اشیاء، روزے کی اشیاء، کھانے پینے کی اشیاء، ان کی قیمتیں آسمان پر ہیں. اب منڈی میں جا کر بہت کم لوگ ہیں جو پہلے کلو، مثلا کلو پیاز، ایک کلو ٹماٹر خرید سکتے تھے، یہ جو کلو خریدنے کی طاقت رکھتے تھے اب صرف ایک پاؤ خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں. ایک پاؤ پیاز، ایک پاؤ ٹماٹر خریدیں گے. اور یہ ڈالر جس ترتیب سے جا رہا ہے، اس ترتیب سے یہ ایک پاؤ بھی نہیں خریدنے کے قابل رہیں گے، یہ شاید ہفتے میں ایک پاؤ خریدنے کے قابل رہیں. پھر یہ حال ہوگا معیشت کا اور مہنگائی کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر سے معیشت دیوالیہ ہے. جو گروہ آیا ہے ملک سنبھالنے کے لیے اس کے پاس تجربہ نہیں ہے، ٹیکنیک نہیں ہے، صلاحیت اہلیت نہیں ہے، لیاقت نہیں ہے، انہیں بٹھا دیا گیا ہے اپنے خاص مقاصد کے لیے، اور ملک سے ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ پیسے عالمی اداروں سے مانگے جا رہے ہیں، جیسے آئی ایم ایف عالمی مالیاتی ادارہ ہے جس نے پاکستان کا قرضہ مزید 6 ارب ڈالر یا 8 ارب ڈالر منظور کر لیا ہے، اور انہوں نے یہ شرائط رکھی ہیں کہ ہم آپ کو قرضہ دیں گے جب آپ بجلی مہنگی کریں، گیس مہنگی کریں. کیوں مہنگی کریں؟ انہیں کیا تکلیف ہے؟ انہیں یہ تکلیف ہے کہ جو قرضہ ہم دے رہے ہیں اس کا سود بھی بنتا ہے. مثلا 6 ارب ڈالر اگر ہم دے رہے ہیں آپ کو تو اس کا 10 ارب سود بھی بنتا ہے. آپ کو یہ 6 ارب بھی واپس کرنے ہوں گے اور وہ 10 ارب اس کا سود بھی ہمیں واپس کرنا ہوگا. اور یہ اصل قرضہ اور سود کی رقم آپ کہاں سے واپس کریں گے؟ پہلے اس کو یقینی بنائیں، یقینی کہ حکومت کی درآمد میں اضافہ ہو. درآمد کہاں سے ہو؟ بل بڑھائیں، ٹکٹ کے پیسے بڑھائیں، روزمرہ کے خرچے کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں بڑھائیں، یہ آٹا چینی گھی تیل یہ مہنگا کریں تاکہ آپ کی انکم بڑھے، اتنی کہ ماہانہ ہماری قسط ادا کر سکیں آپ، اس لیے آپ یہ بڑھائیں. ان کے دباؤ پر یہ ڈالر کی قیمت بھی اوپر جا رہی ہے، روپیہ گر رہا ہے، اور یہ قرضے منظور کروانے کے لیے. اب قرضے منظور ہو کے کیا ہوگا؟ توجہ کریں، جو قرض لیا جائے گا اس سے آیا مملکت چلے گی؟ نہ، اس قرض سے پچھلے جو لیٹ قرضے ہیں ان کی قسطیں ادا ہوں گی. پچھلے قرضے جو سابقہ حکومتوں نے لیے ہوئے تھے ان کے قرضے اس حکومت کے پاس دینے کے لیے نہیں ہیں، یہ قرض لے کے وہ قسط اور سود پچھلے قرضوں کا ادا ہوگا. بس جو ضرورتیں ہیں، جو ترقیاتی کام ہیں، وہ یہیں متوقف رہیں گے، ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، اور اس طرح عوام آگے مزید اس مہنگائی کے بوجھ تلے دبتے جا رہیں گے. اب حکومتی اہلکاروں نے اور عہدیداروں نے ماننا شروع کر دیا ہے کہ مہنگائی ہے، لیکن قوم برداشت کرے، بڑے اہداف کے لیے یہ برداشت قربانی دینا پڑتی ہے. اب کون سے بڑے اہداف ہیں یہ نہیں بتاتے کہ کن کی خاطر قوم یہ بھوک اور افلاس اور فاقہ کاٹے جس کی کوئی وجہ بظاہر نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ کمزوری ہے اپنے اندر اور دوسروں کے سامنے تسلیم ہو رہے ہیں. ایک اور مطلب جو حکومت کے خلاف اس وقت اپوزیشن خاموش اپوزیشن تھی، بلکہ حکومت اپوزیشن کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. ہوتا عموماً دنیا میں یہ ہے کہ جب حکومتیں بنتی ہیں اور جو پارٹی حکومت سنبھالتی ہے، جو ہار جاتی ہے وہ حزب مخالف ہو جاتی ہے، اپوزیشن کہلاتی ہے، اور وہ حکومت کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر الٹ ہوا ہے، جو اپوزیشن ہاری ہے اور اقتدار سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت ان کے پیچھے پڑ گئی ہے ہاتھ دھو کے. ان کو اندر کرنا ہے، ان کو فلاں کرنا ہے، ان کو لٹکانا ہے، ان کے خاندان والوں کو جکڑنا ہے، نئے نئے کیس بنانے ہیں، فلاں کرنا ہے، اور یہ سارے کام ان کو مشتعل کرنا، ان کو مزید تنگ کرنا، ان کو اکسانے کا کام حکومت. یہ جتنی مدت گزری ہے گورنمنٹ کی وہ ساری اسی کام میں گزری ہے، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ سے باہر اپوزیشن کے ساتھ سینگ اڑانے میں گزری ہے، اور بہت ہی نچلی سطح کے ڈائیلاگ کے ساتھ، اور جو تبادلہ کرتے ہیں آپس میں الفاظ کا. کہتے بھی ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کے بندے پارلیمنٹ کی کارروائی نہ سنیں، اتنی اس مسلمان ملک کی پارلیمنٹ، منتخب نمائندے عوام کے اتنے مہذب ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو بھی یہ باتیں نہ سنائیں اور 18 سال سے کم عمر کے بندے بھی نہ سنیں. 18 سال کے اوپر والے فری ہیں، وہ مکلف نہیں ہیں، خطرہ نہیں ہے، وہ یہ بےہودگی سن سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے چونکہ انہوں نے ہی چنے ہیں. اب اپوزیشن نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم رمضان کے بعد حکومت گرو تحریک چلائیں گے. یعنی اب اپوزیشن بھی وارد میدان ہوگی، ایکٹیو ہوگی، فعال ہوگی. گویا لگتا ہے کہ کوئی سگنل انہیں بھی ملا ہے. اب پہلے عتاب میں تھے، دباؤ میں تھے، اب کوئی اشارے ان کو بھی موصول ہوئے ہیں کسی کرے سے، مریخ سے، کہیں سے، خلا سے، ان کو بھی ایسے اشارے ملے ہیں کہ آپ بھی اٹھو اگر اقتدار چاہیے، کرسی چاہیے اور اپنے آئندہ انتخابات کے لیے یا مڈ ٹرم انتخابات کے لیے کوئی حرکت شروع کرو۔ تو انہوں نے باقاعدہ اعلان کر لیا۔ ظاہر ہے ایک طرف سے یہ معیشتی تباہی اور اس کو مزید تباہ کرنے کے لیے مزید اقدامات ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ سیاسی کشمکش جلتی پہ تیل کا کام کرے گی۔ یہ سرکاری جو عالمی اداروں نے قرضے دیے ہیں، ان قرضوں میں جہاں انہوں نے روپے کی قیمت کم کرنے کا دباؤ ڈالا ہے اور ڈالر کی قیمت بڑھانے کے لیے دباؤ ڈالا ہے، اور ریٹ گیس بجلی وغیرہ کے بڑھانے کا کہا ہے اور بڑھا رہے ہیں، ان کے کہنے سے پہلے ہی بڑھا دیے تھے تاکہ ہمیں جب ان کے ساتھ مذاکرات کرنے جائیں تو پہلے سے بتا دیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ ہم کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دباؤ اور بھی عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے پاکستان کے اوپر ہے، بہت شدید دباؤ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے، اور اس دہشت گردی کی جو فائنانسنگ ہے اس کے اوپر پاکستان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ حکومت پاکستان دہشت گردی کو ملنے والی رقم اور پیسے کے اوپر کسی قسم کا کنٹرول نہیں رکھتی، اور ایک تنظیم ہے ایف اے ٹی ایف کے نام سے عالمی 20 ممالک کی، جس میں پاکستان نہیں ہے شامل، انڈیا ہے اس کا رکن ہے۔ ان ممالک نے پوری دنیا کے اوپر دونس ڈالی ہوئی ہے، جس ملک پہ بھی دباؤ ڈالتے ہیں کہ تمہارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور تمہارے مالی سسٹم سے، بینکنگ کے نظام سے دہشت گردی کو مالی سپورٹ ہو رہی ہے، دہشت گردی کے لیے مالی تعاون ہو رہا ہے، اس کو کنٹرول کریں۔ انہوں نے لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، پاکستان کو پہلے انہوں نے گرے لسٹ میں ڈالا ہوا تھا، اب بلیک لسٹ کرنے کے لیے وارننگ دی ہوئی تھی، اگر آپ نے کنٹرول نہ کیا تو آپ کو مالیاتی لحاظ سے پاکستان بلیک لسٹ ممالک میں ہوگا۔ بلیک لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو باقاعدہ سپورٹ کی جاتی ہے، اس لیے عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کے ساتھ تعاون چھوڑ دیں گے، بینک پاکستان کا بائیکاٹ کر دیں گے، جس طرح ایران کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں۔ لہٰذا دہشت گردی کے تعاون کے سارے راستے پاکستان بند کرے۔ وہ پاکستان نے بھی بسم اللہ کر کے، چونکہ جو کچھ وحی منزل آتی ہے عالمی اداروں کی طرف سے یہاں سوچے سمجھے بغیر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ مشرف، پرویز مشرف کے دور میں ایک امریکی صدر نے، امریکی وزیر خارجہ نے جو فوج کا ریٹائرڈ جنرل تھا، اس نے ٹیلی فون کیا ہمارے کمانڈو صدر کو، اس نے ٹیلی فون کیا کہ آپ افغانستان کے خلاف جنگ میں اپنے ملک، ایئرپورٹ اور ساری زمین ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم تمہارا تورا بورا بنا دیں گے۔ تورا بورا افغانستان کی وہ پہاڑیاں ہیں جن کے اندر طالبان چھپے ہوئے تھے، القاعدہ غاروں کے اندر، اور امریکہ نے بمباری کر کے ان پہاڑیوں کو تہس نہس کر دیا، غاروں کو، ایک تاریخی تباہی۔ تورا بورا پاکستان کی سرحد پر ہے، یہ پہاڑیاں پارا چنار کے تھوڑا پیچھے ہیں تورا بورا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے تعاون نہ کیا تو ہم پاکستان کا بھی تورا بورا بنا دیں گے۔ تو ہمارے جرنیل نے وہیں ٹیلی فون پہ ہی ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے، پاکستان تمہارے حوالے۔ وہ بعد میں امریکی وزیر خارجہ بھی بہت متعجب ہوا، اس نے کتاب میں بھی لکھا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس شخص نے 3 منٹ کی کال میں سب کچھ مان لیا، یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے ٹائم دو، میں سوچ کے بتاتا ہوں، میں اپنی کابینہ سے مشورہ کرتا ہوں، میں کسی سے پوچھتا ہوں، سوچتا ہوں، کچھ بھی نہیں، فون پہ کہا ٹھیک ہے جو کچھ آپ نے کہا اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ وتیرہ ہمیشہ رہا ہے، جو بھی ادھر سے کال آتی ہے فوراً مانتے ہیں۔ اب عالمی مالیاتی ادارے کے قالب میں پیچھے امریکہ ہی ہے، پیچھے وہی پاکستان دشمن اور اسلام دشمن طاقتیں ہیں، انہوں نے مالیاتی اداروں کا ڈھال استعمال کر کے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا ہے، اور ان سے یہ کہا ہے کہ تمہارے ملک کے اندر دہشت گردی ہے، اور اس دہشت گردی کو ہونے والی جو مالی تعاون ہے وہ تمہارے بینکنگ کے نظام سے اور تمہارے مالی سسٹم سے ہو رہا ہے، اس کو کنٹرول کریں۔ گزشتہ روز یا دو روز پہلے چین میں اسی تنظیم کا اجلاس تھا پاکستان کے متعلق، پاکستان کا نمائندہ گیا ہے وہاں جا کر اپنی رپورٹ پیش کر کے آیا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے جو مالی نظام تھا اس کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں، وہ سارے ان کو بتا کر آئے ہیں پاکستان. ان اقدامات میں بہت سارے اقدامات کیے ہیں پاکستان نے اس ٹیررزم فائنانسنگ کو روکنے کے لیے، لیکن ایک اقدام عجیب و غریب کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ مدارس کو حکومتی تحویل میں لینے کا اقدام بھی کیا ہے انہی کی ایما پر. چونکہ انہوں نے لسٹ دی ہوئی تھی کہ آپ کے مدارس ٹیرورزم کا مرکز ہیں، مدارس میں دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی کے یہ مراکز، ان کو بھی جتنی مالی مدد ہوتی ہے یہ سارا آپ روکیں. تو اور کسی پر تو ان کا زور نہیں چلا، دہشت گرد تنظیمیں صرف کاغذوں میں کل عدم قرار دی ہیں، ورنہ وہ نہ کل عدم ہیں نہ عدم ہیں، بلکہ کل موجود ہیں، بلکہ عین موجود ہیں، بلکہ سب سے زیادہ موجود ہیں دہشت گرد تنظیمیں، اور سرکاری عہدوں پر بھی ہیں، سرکار کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں، اور وہ باقاعدہ قومی دائرے میں ان کو لانے. سب سے بڑی مثال یہ سپاہ صحابہ، اور سپاہ صحابہ دہشت گرد تنظیم ہے، کل عدم تنظیم ہے، اور اس کا سربراہ اس وقت فورتھ شیڈول میں بھی نہیں ہے، بالکل آزاد ہے، سیاسی رہبر ہے، الیکشن لڑا ہے اس نے، اور بالکل نظام کے اندر آزادی سے چل رہا ہے. لہذا وہ نہ کل عدم ہے نہ عدم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. باقی معزز شہری ہے، اور باقی تنظیموں کے رہبروں سے زیادہ اس وقت مورد احترام ہے. ہر جگہ آئے تو وہ پہلے بیٹھا ہو، امام کعبہ کے ساتھ وہ بیٹھا ہوتا ہے، اور کسی اہم میٹنگ میں علماء مشائخ میں وہ بیٹھا ہوتا ہے، آرمی کے ساتھ میٹنگ میں وہ بیٹھا ہوتا ہے، وزیراعظم کے ساتھ وہ بیٹھا ہوتا ہے، ہر جگہ وہ بیٹھا ہوتا ہے آگے. خوب، یہ کل عدم کس نام سے ہے پھر یہ؟ لیکن مدارس کے اوپر زور چلا، اور مدارس کے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ حکومت کی تحویل میں لیں گے، قومی دائرے میں ان کو لانا ہے. یعنی مدارس قوم سے باہر تھے، قومی دائرے سے باہر تھے، اور اب قومی دائرے میں اس کو واپس لایا جا رہا ہے. یہ رپورٹ میں بھی شامل ہے کہ ٹیررزم کی روکنے روک تھام کے لیے جو اس بہت کامیاب اقدام کیا ہے وہ مدارس کے متعلق ہے. مدارس کے بارے میں خود حکومت کا کہنا ہے کہ 100 مدرسے ایسے تھے جو دہشت گردی میں ملوث تھے، لیکن 30,000 مدرسے یہ سارے اب قومی تحویل میں دے رہے ہیں. اب توجہ فرمائیں، یہ قومی تحویل میں دینے کا مطلب کیا؟ اگر ان کو رجسٹرڈ کروانا ہے وہ تو ضروری ہے، چونکہ قانونی حیثیت کسی بھی ملک میں اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ جو وہ باقاعدہ سرکاری یا قانونی طور پر رجسٹرڈ ہو، اس کو سرکاری متعلقہ محکمے کے اندر جا کر اندراج کروایا جائے. جس طرح جو پاکستانی پیدا ہوتا ہے تو اس کا پیدائش کا اندراج کروایا جائے، رجسٹرڈ کروایا جائے کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے. اسی طرح نکاح ہوتا ہے، اس کو رجسٹرڈ کروایا جائے، باقاعدہ جا کر ادارے متعلقہ ادارے میں لکھوایا جائے کہ ہمارے بچے کا بچی کا نکاح ہو گیا ہے. آپ کوئی دکان بناتے ہیں، آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کمپنی بناتے ہیں، ٹرسٹ بناتے ہیں، انجمن بناتے ہیں، تو باقاعدہ اس کو قانون کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق وہاں پر اندراج کرانا ضروری ہے. لیکن اندراج کے بعد، نکاح رجسٹرڈ کروانے کے بعد، سرکار کا آپ کی ازدواجی زندگی میں کوئی دخل نہیں ہوتا. اب سرکار کا نمائندہ نہیں آتا کہ آپ میاں بیوی آپس میں ملتے کب ہو، بیٹھتے کب ہو، کرتے کیا ہو، کیا نہیں کرتے ہو، بولتے کیوں نہیں ہو آپس میں، اور یہ بیوی جو ہے اس کی چوڑیاں کہاں سے آئی ہیں، اس کی انگوٹھیاں کہاں سے آئی ہیں، اور یہ بیوی جو موبائل ہے اس کے پاس یہ کہاں سے آیا ہے، یہ تو نہیں کرتے. نکاح رجسٹرڈ کیا ہے آپ نے قانونی بنانے کے، ہو گئے یہ قانونی جوڑا ہے اور آزاد ہے پاکستان میں، اب نجی زندگی گزار سکتا ہے. اسی طرح آپ نے کمپنی بنائی، تجارتی کمپنی بنائی، رجسٹرڈ کروا لیا، اب تجارت کرو، اس قانون کے مطابق آزاد ہو تجارت کرنے میں. ٹرسٹ بنوایا ہے، آزاد ہو. جس طرح تعلیمی اسکول بنے ہوئے ہیں کہ یہ اسکول پرائیویٹ اسکول ہیں پاکستان کے اندر، بنے ہوئے مہنگے، اور یہ رجسٹرڈ ہیں سارے قانونی حیثیت رجسٹرڈ ہو کر پھر آزاد ہیں، یہ خود ان کا اپنا نظام ہے، سسٹم ہے سارا. لیکن مدارس، اکثر مدارس پہلے سے رجسٹرڈ ہیں، اب دوبارہ رجسٹرڈ ہونے ہیں، لیکن اب رجسٹرڈ نہیں ہونے بلکہ آگے بھی، رجسٹریشن کے آگے بھی ان کے لیے قانون بنایا گیا ہے. خوب، اب یہ ایک مشکل ہے، اوپر سے دباؤ آیا ہے، اس دباؤ کے رائے حال کے طور پر کہ ٹیررزم کی جو فائنینسنگ ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور وہ مدارس ہیں. مدارس کیسے ٹیررزم بن گئے؟ یہ کس نے مدارس کو ٹیررزم کی صف میں کھڑا کیا ہے؟ یہ عالمی اداروں نے یہ تاثر دیا ہے کہ آپ کے مدرسے ٹیررزم کا مرکز ہیں. جبکہ ہمارے سربراہان اخبار نکالے پچھلے، سول و عسکری جتنی قیادت ہے سب نے بارہا اخباروں کی شہ سرخیاں لگی ہیں کہ ہمارے مدارس کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آخری جو انہوں نے اعداد و شمار دیے کہ 100 کے قریب تھے، وہ بھی خود بنائے، مدارس خود نہیں اس کام میں داخل ہوئے، باقیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک پرائیویٹ ادارے کے طور پر رجسٹرڈ ہو کر چلیں، رجسٹرڈ جس محکمے میں ہوں کوئی حرج نہیں ہے، محکمہ تعلیم میں رجسٹرڈ ہوں تو زیادہ عزت ہے، آبرو ہے، بجائے اس کے کہ کسی اور محکمے میں رجسٹرڈ ہوں. چونکہ تعلیمی ادارے ہیں، تعلیمی ادارے کے اندر ہی رجسٹرڈ ہونے چاہیے. لیکن رجسٹریشن سے آگے اب انہوں نے پڑھانا کیا ہے، انہوں نے تربیت کیسے کرنی ہے، نصاب کیا ہوگا، ان کے معلمین کیا ہوں گے، یہ بھی اگر سرکاری تحویل میں چلا گیا تو پھر آپ ایم آئی ایف سے قرضہ لے رہے ہیں. انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ آپ ٹیررزم سے متعلقہ فائنانسنگ کو روکیں، اس مد میں مدرسے کنٹرول کریں. تو معیشت کی تباہ، معیشت کو سہارا دینے کے لیے جو اقدام کرنے جا رہے ہیں وہ زیادہ تباہی کا باعث بنے گا، حتیٰ معیشت کے لیے. آپ توجہ فرمائیں، اسی وقت یہی حکومت سب سے زیادہ مائل ہے سرکاری اداروں کو نجی تحویل میں دینے کے لیے، نجکاری ان کی کرنے کے لیے اور ان کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے یہ حکومت سب سے زیادہ کوشاں ہے. اکثر جو سرکاری ادارے ہیں وہ تمام فیل ہیں، صنعتیں فیل ہیں جو سرکار کے پاس ہیں، حکومت کے پاس ہیں، سب ناکام ہیں، خسارے میں ہیں. ایک دن پہلے، کل کی یہ خبر تھی کہ سابقہ وزیراعظم پاکستان کے خاقانی صاحب، کیا نام ہے ان کا، بولے خاقان عباسی، خاقانی نہیں عباسی، خاقان عباسی صاحب، ان کی ایک اپنی ایئر لائن ہے، مالک ہیں یہ، ایئر بلیو ایئر لائن ان کی ہے، یہ مالک ہیں، ان کے والد نے شاید بنائی تھی اور اب یہ مالک ہیں اس کے، اور یہ اس وقت پاکستان کی کامیاب ترین ایئر لائن ہے. موجودہ سرکاری وزیر نے، جو اس وقت وزیر ہیں، انہوں نے خاقان عباسی صاحب سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ ایک ایئر لائن کے مالک تھے، ایک ایئر لائن کے چیئرمین تھے، پی آئی اے کے آپ ڈائریکٹر جنرل تھے اور ایئر بلیو کے مالک تھے. پی آئی اے خسارے میں ہے، ایئر بلیو فائدے میں جا رہی ہے، نفع میں جا رہی ہے، سب سے زیادہ درآمد حاصل کرنے والی ایئر لائن ہے، اور پی آئی اے اربوں روپیہ اس کا ماہانہ نقصان ہو رہا ہے حکومت کو، حکومت اپنے کھاتے سے پی آئی اے میں جمع کراتی ہے. تو انہوں نے خاقان عباسی صاحب کو وجہ قرار دیا کہ آپ نے گویا اپنی ایئر لائن کامیاب کر لی ہے، سرکاری ایئر لائن ناکام کر دی ہے. خوب، یہ نہیں ہے وجہ، چونکہ خاقان عباسی کو پی آئی اے چھوڑے ہوئے عرصہ گزر چکا ہے، اور پھر اس کے بعد دیگر حکومتیں آئیں، دیگر چیئرمین آئے، اور پی آئی اے خاقان عباسی کے بننے سے پہلے بھی خسارے میں تھی، ان کے زمانے میں بھی خسارے میں تھی، ابھی بھی خسارے میں ہے. اور پچھلی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پی آئی اے کو ہم نجی شعبے کے حوالے کرتے ہیں، سرمایہ داروں کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ خریدیں اور پی آئی اے کو چلائیں. کیونکہ سرکاری نظام ایسا ہے، پوری دنیا میں سرکاری اقتصاد ناکام اقتصاد ہے۔ جہاں بھی دنیا میں سرکاری اکانومی ہے وہ فیل ہے، سوائے عرب ملکوں کے، کہ عرب ملکوں کی اکانومی نہیں ہے اصل، وہ ایک اور دھندا ہے، وہ خام فروشی ہے، وہ قومی ثروت نکال کے اسی طرح خام حالت میں بیچ رہے ہیں، یعنی اپنی دولت و ثروت لٹا رہے ہیں، گنوا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، حماقت کر رہے ہیں۔ جتنی حماقت عرب ملک کر رہے ہیں پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہے، کہ اپنی قومی ثروت، آئندہ نسلوں کی ثروت اس طرح سے نکال نکال کے دوسروں کے ہاتھ بیچ کے خود کمیشن کھا رہے ہیں، سارا کچھ لوٹ کے دوسرے لے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی اکانومی ہے دنیا میں، سرکاری اقتصادیات، وہ فیل ہیں۔ اس وجہ سے کہ سرکار جب آتی ہے تو عموماً کرپٹ لوگوں کی ہی ہوتی ہے، خصوصاً جمہوریت کے نام پر جو آتے ہیں، اور یہ آ کر خود لوٹتے ہیں، کرپشن ہوتی ہے سرکاری ادارے، جس طرح ابھی پاکستان میں پچھلی حکومتوں کے سکینڈل نکل رہے ہیں کہ انہوں نے مختلف سرکاری اداروں سے یہ لگائے ہوئے تھے پیسے، کروڑوں اربوں روپیہ سرکاری اداروں کا ان کی جیبوں میں جاتا تھا۔ یہ سرکار کی ایک طبیعت ہے، اگر علماء کی بھی حکومت بنے اور اقتصاد علماء کو دے دیں تو بھی یہی حال ہوگا، یہ سب کچھ علماء کی جیب میں ہی چلا جائے گا، عوام کو نہیں ملے گا۔ لہذا اقتصادی ماہرین کی یہ رائے ہے اور عملی تجربہ بھی یہی ہے کہ اقتصادی میدان اس وقت ترقی کرتا ہے جب یہ پرائیویٹ شعبے کے پاس رہے، نجی شعبے کے پاس رہے، چونکہ نجی شعبہ اپنے مفاد کی خاطر، اپنے نفع کی خاطر اس میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جان مارتا ہے، کام لیتا ہے۔ سرکاری تحویل میں جب آتا ہے تو پھر سرکاری ملازمین کی دلچسپی ختم ہوتی ہے، چونکہ وہ تنخواہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی تنخواہ فکس ہوتی ہے، محکمہ چلے یا نہ چلے اس کی تنخواہ برابر ہے۔ نجی شعبے میں ایسے نہیں ہوتا کہ شعبہ چلے یا نہ چلے، کارخانہ چلے یا نہ چلے، اس کو تنخواہ ملنی ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دکان چلے گی، یہ کاروبار چلے گا تو ہمیں بھی ملے گا، دوسروں کو بھی ملے گا۔ سرکاری ملازمین اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے کو نفع ملے نہ ملے ہماری تنخواہ پوری ہے، اور ایسا ہی ہے، پی آئی اے نے نہیں کمائے گی، سرکاری بجٹ سے ان کو، خزانے سے مل جائے گی تنخواہ۔ واپڈا پاکستان کے اندر ناکام ہے، خسارے میں ہے، واپڈا خسارے میں ہے، ریلوے خسارے میں ہے، اور اسی طرح سٹیل مل خسارے میں ہے، اور یہ ساری چیزیں خسارے میں کیوں ہیں؟ چونکہ سرکاری ہیں یہ، اور اسی لیے تباہ ہیں۔ پوری دنیا میں اتنا پھٹیچر اور کھٹیچر نظام ریلوے کا نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے، چونکہ پرائیویٹ ریلوے نہیں ہے، پرائیویٹ کمپنیوں کو ریلوے دیتے، وہ دیکھیں کتنی خوبصورت ٹرینیں، کتنی اعلیٰ بہترین ٹرینیں چلتی ہیں۔ آپ ترکی میں ٹرین کو دیکھیں جا کر، ایران میں دیکھیں، باقی ملکوں میں دیکھیں، وہاں جہاز سے بہتر ٹرین کے سفر ہیں، اور یہاں پر ٹرین ایک عذاب کی حیثیت رکھتی ہے، چونکہ مافیا ان چیزوں کو، سرکاری اداروں کو چلنے بھی نہیں دیتا۔ یہ سرکاری اقتصادی نظام کی قباحت ہے، اس لیے یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ پی آئی اے کو بھی نجی شعبے کو دے دے، قومی سرکاری حکومتی تحویل سے نکال کر یہ بیچ دیں، عوام میں سے کوئی بھی سرمایہ کار بڑا خرید لے، جس طرح انہوں نے پی ٹی سی ایل ٹیلی فون کا محکمہ بیچ دیا، عربوں نے خرید لیا تھا، اتصالات نے، عرب امارات نے خرید لیا، چونکہ جب تک ان کے پاس تھا تو خسارے میں تھا، سرکاری ملازمین کام کرتے نہیں تھے، محنت نہیں کرتے تھے، ان کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح سرکاری اسکول، سرکاری اسکول دیکھیں اور پرائیویٹ اسکول دیکھیں، بعض جگہ جڑے ہوئے ہیں، خوبصورت بلڈنگ سرکاری اسکول کی ہے، بڑا احاطہ ہے، حویلی ہے، کمرے ہیں، ہر چیز ہے، اور اس کے اندر گدے بندھے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ایک کوٹھی کے اندر یا ایک گھر کے اندر، تنگ سے تاریک گھر کے اندر پرائیویٹ اسکول چل رہا ہے انگلش میڈیم، اور اس کے اندر کچھے پہنے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں وہ پڑھائی کر رہے ہیں اور فیسیں لے رہے ہیں اور لاکھوں روپیہ مہینہ کما رہے ہیں۔ کیا فرق ہے سرکاری اسکول میں اور پرائیویٹ اسکول میں؟ اس لیے کہ پرائیویٹ اسکول کے مالک اور ٹیچر کو پتہ ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے، بچوں نے پاس ہونا ہے تو ماں باپ نے فیسیں دینی ہیں، انہوں نے فیسیں دینی ہیں تو میرا بھی گھر چلنا ہے، لہٰذا وہ محنت کراتے ہیں، بچوں کو پاس کراتے ہیں اور فیسیں لیتے ہیں۔ سرکاری اسکول ساتھ پڑا ہوا ہے، اس میں بھینس بندھی ہوئی ہے، گدا بندھا ہوا ہے، اور کسی کا سٹور بنا ہوا ہے۔ سرکاری اسکول اکثر خوب ناکام ہیں، سرکاری حکومتی اسکول ناکام، حکومتی صنعتیں ناکام، حکومتی محکمے ناکام۔ کیوں ناکام ہیں؟ چونکہ جب حکومتی ڈھانچہ ہی فاسد ہو، اس فاسد ڈھانچے کو تولیدی ادارے، پیداوار کے ادارے جب اس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تو یہ خائن، یہ سست، یہ کامچور، یہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ان کی اپنی تنخواہیں تو لگی رہتی ہیں، ادارہ ریلوے نہیں کمائے گا تو خزانے سے ملتی رہیں گی، پی آئی اے نہیں کمائے گا، پی آئی اے والوں کو خزانے سے تنخواہیں ملتی رہیں گی، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ایک طرف سے یہ کر رہے ہیں کہ تمام صنعتوں کو پرائیویٹ شعبے کو دے رہے ہیں، تحویل میں دے رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کی تباہی کا ایک دور، یہ توجہ فرمائیں، چونکہ ہمارے لیڈران سیاسی اس موضوع پہ نہیں بولتے، باقی اینکرز ہمارے اور صحافی جو ان کی فضا بنی ہوئی ہے، جو تہذیب ہے، جو صورتحال ہے، وہ آپ کے سامنے ہیں، یہ مسائل کوئی بھی ذکر نہیں کرتا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے مختلف دور ہیں۔ ایک پہلا دور تھا بہت ہی فقیری کا، جو جدائی کے بعد، آزادی کے بعد ایک بے پایا قسم کی اقتصاد تھی، کوئی بجٹ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ ابتدائی ایک افراتفری کا زمانہ رہا۔ تقریباً یہ 50 کی دہائی تک یہ دگرگون رہی پاکستان کی سیاست۔ اس کے بعد تھوڑی سی اس میں بہتری آئی، اور اس بہتری میں سب سے جو نمایاں دور گزرا ہے وہ ایوب خان کا تھا، ڈکٹیٹر فوجی جس نے مارشل اللہ لگا کے 10 سال حکومت کی پاکستان کے اوپر۔ اس کے زمانے میں ترقی ہوئی، پاکستان کے اندر ترقی کے کام ہوئے، ڈیم بنے، سڑکیں بنی، کارخانے بنے، صنعتیں بنی، مختلف قسم کے کاروبار، تجارت عام ہوئی۔ لیکن اس آزاد تجارت میں نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کی اقتصاد، جس طرح بعضوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ 20-22 خاندانوں کے ہاتھ میں سب کچھ چلا گیا، پورا ملک مالی طور پر، مادی طور پر 20-22 خاندانوں کی ملکیت بن گیا، باقی سارے ان کے ملازمین۔ یہ نقصان ہوا، لیکن اس نقصان سے کٹ کے دیکھیں اگر تو، یعنی عوام کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، سرمایہ داروں کے ہاتھ بہت کچھ آ گیا۔ وہی کام جو رفسنجانی صاحب نے ایران میں کیا، صدر ایوب جیسا، انہوں نے بھی یہی کام کیے، ڈیم بنائے، سڑکیں بنائی، صنعتیں لگائیں، اس کے نتیجے میں چند خاندان بھرپور طاقتور ہو گئے، مالیات ان کے پاس ہو گئی، عوام خالی رہ گئے وہاں پر۔ یہ نقصان ہوا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے اندر صنعت شروع ہوئی، کاروبار شروع ہوا، وہ 22 ملک 22 خاندان ہی بالآخر ملک کی رگ حیات ان کے ہاتھ میں تھی، سرمایہ وہ اٹھاتے تھے، لیکن ملک کے اندر ایک نظام چلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے، جس شخص نے آ کر سب سے بڑی اقتصادی غلطی کی، یہ ان کے، چونکہ بھٹو اس وقت ایک سیاسی لیڈر نہیں ہیں بلکہ ایک مقدس قسیس کی حیثیت رکھتے ہیں اپنی پارٹی والوں کے لیے، ان کی باقاعدہ پوجا کی جاتی ہے۔ بلتستان کے سابقہ وزیر اعلیٰ، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں باقاعدہ بھٹو صاحب کی زیارت کے لیے نیت کر کے آتا ہوں، زیارت نامہ پڑھتا ہوں، اور ان کے لڑکانہ میں، ان کے اس علاقے میں جہاں ان کی قبر ہے، وہاں ان کا میرے لیے یہ مقدس مزار ہے، ایک نبی اور امام کی طرح حیثیت رکھتا ہے میرے لیے۔ اور یہ انہوں نے ترجمانی کی پیپلز پارٹی کے جیالوں کی، ایسا ہی احساس رکھتے ہیں اپنے اپنے لیڈر کے بارے میں، وہ بہت غلو کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ بے شک کسی کے بارے میں بھی کچھ کہو، ان سیاسی لیڈروں کے بارے میں کہو گے تو گویا ان کے خداؤں کی آپ نے مخالفت کر دی ہے، اللہ کا درجہ دے کے رکھتے ہیں، الوہیت کا، چونکہ آلیہ ہیں یہ ان کے، اس وجہ سے ان کو بہت احترام کرتے ہیں، مبالغے کرتے ہیں ہر ایک کے بارے میں، یہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا. مثلاً پاکستانی ایسے کہتے ہیں، ایشیا کی ہر بڑی چیز پاکستان کے اندر ہے، ایشیا کا ہر بڑی شخصیت پاکستان کے اندر ہے، ایشیا کا سب سے گلی بڑی پاکستان میں، ڈنڈا بھی پاکستان میں ہے، ایشیا کا سب سے بڑا جوتا پاکستان میں ہے، چونکہ ایشیا میں سب سے زیادہ چھترول پاکستان میں ہوتی ہے، اتنی کسی اور قوم کی نہیں ہوتی. ان کے بارے میں ہے کہ یہ بہت بڑے افلاطون تھے، سیاست کے اور اقتصاد کے اور فلاں کے اور کمیونزم کے اور سوشلزم کے داعی تھے یہ. لہٰذا انہوں نے آ کر پاکستانی معیشت میں وہ غلطی کی جو آج تک نہیں سنبھل سکی. یہ جو آج جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کی اس غلطی کا نتیجہ ہے جو انہوں نے شروع کیا تھا. یہ جتنے شعبے بنائے تھے، یہ سارے انہوں نے، مثلا بینک، پرائیویٹ بینک تھے اور خوب کاروبار کر رہے تھے، صنعتیں تھیں، کاروبار تھے، یہ سب انہوں نے قومی تحویل میں لے لیے، سرکاری تحویل میں لے لیے، قومیاں لیے، نیشنلائز کر لیے. خوب ہو گئے، نیشنلائز ہو گئے. بینک نیشنلائز ہوتے ہی ناکام، ادارے جس دن سرکار کے پاس آئے اسی دن سے ناکام، چونکہ کام چوروں کے ہاتھ آ گئے، انہوں نے ان کو لوٹنا شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی بڑی، سب سے بڑی لوہے کی ملوں میں سے، کارخانوں میں سے ایک پاکستان میں ہے، اور یہ مل اگر کام کرنا شروع کر دے، اپنی جتنی گنجائش و توانائی ہے اس مل کے اندر، یہ مل اگر پیداوار شروع کر دے، چین سے زیادہ تولید اس کے اندر ہوگی. پاکستان میں، بلوچستان میں جتنا لوہا نکلتا ہے، معدن ہے، وہ فولاد کی معدن کا سارا خام مال چین اٹھا کے لے جاتا ہے، اور چین میں جا کے لوہا بنا کے، سریا بنا کے، گارڈر بنا کے پھر پاکستان بھیجتا ہے. اور پاکستان کی کراچی کے اندر بنی ہوئی دنیا کی بڑی ملوں میں سے ایک، ایشیا نہیں دنیا کی بڑے کارخانوں میں سے ایک ہے، چند کارخانوں میں سے ایک پاکستان میں ہے، یہ بند پڑا ہوا ہے، کئی دہائیوں سے بند پڑا ہوا ہے. کیوں بند پڑا ہوا ہے؟ چونکہ حکومتی ہے، سرکاری ہے. اس کے ہزاروں لاکھوں ملازمین ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے، سٹیل مل کے ملازمین کچھ بھی نہیں کرتے، کئی نسلیں ان کی بیکار میں. مثلا دادا سٹیل مل میں تھا، پھر وہ فوت ہو گئے، ان کی جگہ اسی بند سٹیل مل میں ان کا بیٹا بھرتی ہو گیا، پھر باپ ریٹائرڈ ہو گیا، اس کا پوتا، اس کا بیٹا آگے بھرتی ہو گیا. بند مل میں بھرتی بھی ہو رہی ہے، تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، سٹیل بند پڑی ہوئی ہے، سٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ چونکہ سرکاری تحویل میں ہے، حکومتی اختیار میں ہے. خب یہ ذوالفقار علی بھٹو نے چلتے کارخانے، چلتی صنعت، چلتی اقتصاد، اکانومی، اس کو قومیاں کر، سرکاری تحویل میں لے کر، سرکاری چوروں کے ہاتھوں میں دے دیا. نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلا، اور آج پاکستان اپنا کوئی اقتصادی صنعتی سٹرکچر نہیں رکھتا. پھر کوئی بڑا کارخانہ پاکستان نہیں آیا. ابھی پاکستان میں گاڑیاں بن رہی ہیں، جاپانی کمپنیوں کی گاڑیاں یہاں پاکستان میں بن رہی ہیں، سوزوکی کی گاڑیاں بن رہی ہیں، ہونڈا کی گاڑیاں بن رہی ہیں، یا اور کرولا کی، ٹیوٹا کی گاڑیاں بن رہی ہیں، یہ پرائیویٹ ہیں. آج اگر پاکستان گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ یہ ساری کمپنیاں جو گاڑیاں بنا رہی ہیں یہ حکومتی کر دیں، ان کو سرکاری کر دیں، خوب آپ کو یہ سیمنٹ کی ریڑیاں بھی نہیں بنے گی ان کے اندر، یہ سب کچھ کھا جائیں گے، لوٹ کے کھا جائیں گے، جس طرح ٹرین کی پٹڑی اکھاڑ کے کھا گئے. آپ پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں جا کر دیکھیں، ٹرین تھی کسی زمانے میں، تصویریں ہیں، آج نہیں ہیں. وہاں پر کون کھا گیا؟ دیمک کھا گئی اس ٹرین کو، سرکار کھا گئی. خب آج تک جو سرکاری بنایا ہے اس کا حشر تو دیکھیں کیا ہوا، اور ملک پر اور قوم پر کیا اس کے نتیجے پڑے ہیں. سرکاری اسکول تباہ، سرکاری کارخانے تباہ، سرکاری ادارے تباہ، سرکاری ایئر لائن تباہ، سرکاری ریلوے تباہ، سرکاری اسپتال تباہ، دنیا میں یہ ہے کہ آپ جو چونکہ کروڑوں عوام ہیں ان کے پاس توانائیاں ہیں مختلف، اگر ان کو میدان دو گے وہ آئیں گے سرمایہ بھی کمائیں گے، وہ آئیں گے ادارے بھی بنائیں گے، وہ آئیں گے سارا کچھ کام کریں گے، ایک اقتصادی رونق ہو جائے گی۔ اس وقت بیٹھ کر یہ غور کر رہے ہیں کہ ہم پی آئی اے کو بھی حکومتی تحویل سے نکال کر پرائیویٹ کے حوالے کر دیں، ریلوے بھی ان کے حوالے کر دیں، فلاں بھی ان کے حوالے کر دیں، واپڈا بھی ان کے حوالے کر لیں، اور مدرسے جو پرائیویٹ شعبے کے پاس ہیں انہیں پرائیویٹ شعبے سے لے کر سرکار کی تحویل میں دے دیں۔ کیا حشر ہوگا آپ خود دیکھ لیں، کیا حشر ہوگا۔ ابھی بھی مدرسے کوئی زیادہ قابل تعریف کارکردگی نہیں ہے، بہت عالیشان کارکردگی نہیں ہے مدارس کی، لیکن یہاں جب وہی سرکاری منشی بیٹھے ہوں گے، سرکاری مامور بیٹھے ہوں گے، ملازمین بیٹھے ہوں گے، جو مدرسوں کی اینٹیں بھی بیچ کے کھا جائیں گے، جو مدرسوں کی زمینیں بیچ کے کھا جائیں گے، جو مدرسوں کے موقوفات بیچ کے کھا جائیں گے، اور مدرسوں کے متولیان سادہ تو نہیں ہیں، چونکہ سادہ تو مدرسے بنا ہی نہیں سکتے، یہ جو قوم کو ٹھگتے ہیں اور قبضے کی زمینوں پر جا کر مسجدیں مدرسے بنا لیتے ہیں، سادہ لوگ تو نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات اپنے آپ کو سادگی میں ڈال لیتے ہیں، یہاں سادگی میں ہی گزارا ہوتا ہے، چارہ چر بنتا ہے۔ یہ بھلے مدارس کو قانون ہونا چاہیے، مدارس کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے، مدارس کے اندر شفافیت ہونی چاہیے، مدارس کے اندر تعلیم، مدارس میں صرف تعلیم ہونی چاہیے، مدارس میں تربیت ہونی چاہیے، مدارس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، مدارس میں جہاد نہیں ہونا چاہیے، مدارس میں اقتصادی منصوبے نہیں ہونے چاہیے، کاروبار نہیں ہونا چاہیے، مدارس میں بیٹھ کر اور حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو صرف تعلیم کے لیے رہنے دو، چونکہ یہ وہ پیداواری میدان ہے، یہاں سے تعلیم یافتہ لوگ، مہذب لوگ، تربیت پا کے نکلیں گے تو وہ قوم کی رہنمائی کریں گے مختلف شعبوں کے اندر، یہ درحقیقت شعور دینے والے ہوں گے۔ جس طرح علامہ اقبال کی بہت حساسیت تھی ان مکاتیب کے اوپر، مدرسے کے اوپر، اور گلہ و شکوہ تھا کہ یہ اپنا فریضہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب قانون کی جگہ طاقت سے سارا معاملہ حل کیا جائے تو ہو تو جاتا ہے، لیکن پھر نتیجے بھی دیکھنے چاہیے کہ ان کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ نتیجہ ان کا سرکاری تحویل میں گئے ہوئے باقی اداروں کی طرح ہی ہوگا جو سرکار کی تحویل میں ہیں، اور آپ ان کو پھر چند سال بعد بیٹھ کر یہ فیصلے کریں گے کہ مدارس کو دوبارہ پرائیویٹائز کرنا ہے، اور نئے مولانا آئیں گے پھر مدرسوں کے ٹھیکے ان کو حکومت دے گی کہ اب آپ سنبھالو، ہم سے نہیں سنبھالے جاتے، اب وہ پتہ نہیں کہاں سے ہوں گے، کیسے ہوں گے، اور کیا کھلواڑ ہونے والا ہے مدارس کے ساتھ، یہ خدا جانتا ہے۔ دعا ہے ہماری کہ انشاءاللہ خدا و تعالیٰ حفاظت فرمائے سب کی۔ یمن جنگ میں بھی کچھ اہم پہلو تھے، ذکر کرنا ضروری تھا، لیکن وقت زیادہ گزر گیا ہے، اسے بعد میں انشاءاللہ پھر ذکر کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔